بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستو، پیارے بچوں، محترم ماں اور بہنوں، کل گفتگو ہو رہی تھی یہود اور نصارہ کی گمراہیوں پر. قرآن مجید چونکہ دعوت کی کتاب ہے، اور کبھی دعوت پیار اور محبت واعظ و نصیحت کے ساتھ بھی دی گئی، کبھی دلائل اور آرگیومنٹس کے ساتھ بھی انہیں دعوت دی گئی، اور کبھی زجر و توبیخ اور ڈانٹ پلا کر بھی انہیں دعوت دی گئی. سلسلہ چل رہا تھا یہودیوں کی شرارتوں اور ان کی ضلالتوں کا. پھر اس کے بعد بتایا کہ ان لوگوں نے کفر کیا جن لوگوں نے کہا کہ مسیح خود خدا تعالیٰ ہیں. کل کرسچینٹی کے ایک کانسیپٹ پر کہ خود مسیح کو خدا قرار دینے والوں کے نظریے کی تردید کی گئی. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی آیت میں جو بات آ رہی ہے اس کو ہم رکھیں گے. کرسچینٹی کا جو دوسرا کانسیپٹ، دوسرے انداز سے اسے جن لوگوں نے اس ایمان کو پیش کیا، اس نظریے کو پیش کیا، وہ تھا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، تین میں کا ایک، خدا تعالی مسیح تین میں کے ایک ہیں، خدا بھی تین میں کا ایک، اور ہولی گوسٹ یعنی روح القدس اسے بھی تین میں کا ایک قرار دیا گیا. گویا کہ خدا ایک ہے، اس کے تین اجزاء ہیں، ایک باپ خدا، بیٹا خدا اور روح القدس، یا پھر تینوں کو ملا کر ایک. تو یہ چکر ایک میں تین اور تین میں ایک کا، تو جن لوگوں نے یہ کہا ان لوگوں نے بھی یقیناً کفر کیا. حالانکہ اللہ تعالی واحد معبود اور الہ ہے، اور اگر تم اس سے نہیں بچو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے کفر کی پاداش میں عذاب علیم سے دوچار کرے گا. اللہ تعالیٰ نے پھر بھی دروازہ کھولا اور یہ کہا کہ افلا یتوبون الی اللہ، کیا تم اللہ کی طرف پلٹ کر اپنے غلطیوں کی توبہ نہ کرو گے؟ اور اگر تم پلٹ کر آؤ خدا کی دربار میں، بارگاہ میں، تو اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے گا. واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. آج فرمایا گیا کہ مل مسیح ابن مریم، پھر ایک اور بات کہ مسیح ابن مریم سوائے ایک رسول کے اور کچھ نہیں تھے، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اور ان کی ماں ایک صدیقہ تھی، راست باز عورت تھی، اور دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. کانا یا کلان الطعام، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. دیکھو ہم کس طرح سے باتوں کو واضح کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، آخر کیا ہو گیا ہے کہ لوگ الٹے پیر پھرائے جا رہے ہیں، کدھر یہ لوگ ہانکے جا رہے ہیں. تو کل اس چھوٹے سے کتابچے کے حوالے سے بتایا گیا وہ جو قرآن نے کہا کہ مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ایک خدا کے بندے اور رسول کے علاوہ کچھ نہیں تھے، اور ایسا رسول کوئی نرالا رسول بھی نہیں، بلکہ ایسے رسول تھے جو اس سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے. گویا کہ اس سے پچھلے گزرے ہوئے رسولوں میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں انسانیت کے لحاظ سے، بشریت کے تقاضے کے لحاظ سے، کار رسالت کے لحاظ سے کوئی فرق ان نبیوں کے اندر پایا نہیں جاتا. یہ بھی ایک رسول تھے اور بندے تھے. اور کل اس کتاب کے حوالے سے جو بتایا گیا کتابچے کے، کہ کرسچینٹی کے جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے اس کے چار اجزاء ہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ میتھیوس، جسے متا کہتے ہیں، لوقا کہتے ہیں لیوک کو، اور مارک کو مارکس کہتے ہیں، یہ تین کتابیں، اور جان ایک ہے، یوحنا کہتے ہیں اردو میں. چار کتابیں عیسائیوں کی ہیں. جو آخری کتاب جان ہے اس کو چھوڑ کر باقی تین کتابیں آج بھی حضرت مسیح کو انسان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. یہ تینوں کتابیں حضرت مسیح علیہ السلام کی انسان ہونے کے تمام تقاضے اور اس کی رجحانات پیش کرتی ہیں یہ کتابیں. تو جیسا کہ کل بتایا گیا انہی تین کتابوں میں مارک کے اندر، لیوک کے اندر اور میتھیوز کے اندر اتنی آیتیں پائی جاتی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح بالکل انسان تھے، اگر خدا ہوتے تو کم از کم پیدائش کے وقت ماں کو درد زہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ان کی ماں زچگی کے درد میں مبتلا ہوئی، پھر وہ پیدا ہوئے تو روتے تھے، بھوک نہیں ستاتی تھی، ان کا ختنہ ہوا، آگے جب بڑے نوجوان ہوئے تو مختلف چیزیں معلوم نہیں تھی، لوگوں سے پوچھ لیا کرتے تھے، اگر خدا ہوتا تو یہ سب نہیں ہوتا تھا، تو یعنی ایک ناواقفیت بھی ہونی تھی، انہیں سردی ستاتی تھی، گرمی ستاتی تھی، بھوک سے پاکش ہوتے تھے، غصہ بھی کبھی ان پر حاوی ہوتا تھا، حتیٰ کہ ان کتابوں میں بتایا گیا کہ شیطان بھی کبھی آ کر اکساتا تھا۔ کتنی عجیب و غریب بات ہوگی کہ ایک طرف خدا کا تصور لوگ پیش کریں اور خود ان کی تین بڑی کتابیں یہ تصور بھی پیش کریں کہ مسیح سوائے رسول کے اور کچھ نہیں تھے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں خود انجیل بھی اور خود عیسائی بھی، جو پہلے پہلے عیسائی تھے، 300 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد تک بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انسان اور خدا کا رسول ہی مانا گیا۔ 8-10 دن قبل ہم نے اس پر تفصیلی گفتگو کی تھی کہ 325 میں نصیبیہ کی کانفرنس منعقد ہوئی، اور اس کانفرنس میں ان لوگوں نے آخرکار یہ عقیدہ دنیا کے سامنے پیش کیا کہ مسیح تین میں کے ایک ہیں، اور روح القدس اور باپ خدا یہ بھی تین میں کا ایک ایک جز ہیں، اور تینوں ملا کر ایک خدا ہوتے ہیں۔ یہ نصیبیہ کی کانفرنس میں 325 میں یہ طے ہوا، لیکن پھر بھی حضرت مسیح علیہ السلام کو انسان کا تصور حاوی تھا، لوگوں کے درمیان کشمکش جاری تھی، اور انسائیکلوپیڈیا آف بریٹینیکا کے حوالے سے مفسرین نے لکھا ہے کہ تقریباً 520 عیسوی میں، یعنی 520 سال گزرنے کے بعد سیلویشن کا نظریہ ابھرا، کفارہ کا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آدم سے جو غلطی ہوئی، اس غلطی کے نتیجے میں آدم کی اولاد پیدائشی گنہگار ہے، اور اس گناہ کے کفارے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے۔ یہ 520 عیسوی میں، یعنی تقریباً 525 سال کے بعد یہ نظریہ ابھرا کفارہ کا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید جو بات کہہ رہا ہے وہ بات خود عیسائی اس زمانے میں بھی مانتے تھے، اور ان کی کتابیں آج بھی اس بات کی گواہی پیش کرتی ہیں۔ تو قرآن نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک رسول کے علاوہ کچھ نہیں تھے، اور ان کی ماں ایک صدیقہ تھی، راست باز پاک عورت تھی، ان کو بھی خدائیت کے درجے میں لوگوں نے شامل کر دیا، تو اس کی بھی یہاں تکذیب ہو گئی۔ اور کانا یا قرآن تام، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، اس کا کیا مطلب ہے؟ بہت سیدھی سادھی بات یہ ہے کہ کھانا کھانے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں انسان تھے، اور انسان ہونے کے ناطے ایک مثال پیش کر دی گئی، اور انسانیت کا اہم ترین تقاضا کھانا ہے۔ کھانے کا جب لفظ آتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کھانے کے لفظ سے انسان کا انسان ہونا سمجھ میں آتا ہے کہ اگر آدمی کھانا کھائے تو پھر اسے پانی کی بھی ضرورت پڑے گی، اگر کھانا اور پانی پیٹ کے اندر جائے تو ہاضمے کے لیے اسے سانس لینا پڑے گا، تو گویا کہ وہ ہوا پہ ڈیپینڈ کرے گا، اور پھر اس کے بعد کھانا جو کچھ کھایا اسے خارج کرنا پڑے گا، اگر آدمی خارج کرے گا تو گندگی ہوگی، پھر اسے طہارت حاصل کرنے پڑے گی، پھر اسے پیٹ بھرنا پڑے گا۔ ایک کھانا کھانے کا اگر مجبوری، اس کی حد بتا دی جائے، انسانیت کی ایک کمزوری بتا دی جائے، تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان بہت سی چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اسے گرمی چاہیے، روشنی چاہیے، زمین چاہیے، زمین کے بغیر غلہ اور اناج نہیں اگ سکتا۔ تو اس ایک لفظ سے، یعنی گویا کہ کھانا کھاتے تھے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بشر تھے، بشریت کی اہم ترین تقاضا کھانا ہے، تو یہ دوسرا خود یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے کھاتے نہیں، اور الوہیت اور تقدس کے درجے میں لوگ جا کر کھانا چھوڑ دیتے ہیں، انسان نہیں بلکہ فرشتے چھوڑ دیتے ہیں، اور الہ کے درجے میں خدا تعالیٰ بھی کھاتا نہیں۔ اس کی دلیل وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس دو فرشتے آئے، اور حضرت ابراہیم نے ان سے گفتگو کی، پھر اس کے بعد انہوں نے حضرت ابراہیم نے بھنا ہوا ایک بکرے کا بچہ بھن کر ان کے سامنے رکھا، دیکھا کہ یہ دونوں مہمان نہیں کھا رہے ہیں، تو پریشان ہوئے، پوچھے کہ کیوں نہیں کھاتے، تو تب معلوم ہوا کہ نہیں، یہ انسان نہیں ہیں بلکہ یہ فرشتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے نہیں کھاتے، اور انسان ہو تو کھا لیں گے، ضرور کھا لیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حضرت اسماعیل کی پیدائش کی بھی خوشخبری دی، اور پھر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی بات انہوں نے بتائی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، اور خدا سے انہوں نے لڑنا شروع کیا کہ قوم لوط پر کیوں عذاب بھیجتے ہو۔ اس واقعے سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے کھاتے ہیں، اور اگر وہ کھا جاتے تو ان کی بشریت سامنے آ جاتی۔ خود حضرت مسیح جب ایک مرتبہ ایک نئے مقام پر پہنچے، ان کے حواری جماعت ہے، تو آپ کو دیکھ کر لوگوں نے سمجھا کہ کوئی روح آ گیا ہے، اور یہ سب جان کی کتاب میں ملتی ہے، تو حضرت مسیح نے کہا نہیں میں کوئی روح نہیں ہوں, دیکھو میرا ہاتھ ہے, میرا جسم ہے, میرا پیر ہے, چھو کے دیکھو کہیں روح کو جسم بھی تھوڑی ہوا کرتا ہے, روح کے کوئی جسم نہیں ہوتے. پھر کہا کہ میں کھا کر بتاتا ہوں کوئی چیز ہے تمہارے پاس, تو اس میں سے ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اس نے مچھلی کا ٹکڑا پیش کیا اور مچھلی کا قتلہ کھا کر بتایا, کہا کہ دیکھو میں کھاتا بھی ہوں, میں تمہیں جیسا ایک انسان ہوں. یہ خود آج کی کتاب جان کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے. تو کھانا گویا کہ بشریت کا تقاضا ہے اور فرشتے اور روح نہیں ہے, خدا نہیں ہے مسیح. اس نے فرمایا کہ حضرت مسیح بھی اور ان کی ماں بھی کھانا کھایا کرتے تھے. دیکھو کہ ہم کس طرح بات کھول کھول کر تمہارے سامنے رکھتے ہیں, لیکن اس کے باوجود تم کہاں پھرائے جا رہے ہو. پھر فرمایا قل اتعبدون من دون اللہ, کیا تم ان تمام چیزوں کی پوجا کرو گے جن کے اندر کوئی نفع اور ضار کا کوئی اختیار نہیں, نفع اور نقصان دینے کی کوئی قوت نہیں, ایسے تمام چیزوں کی تم پوجا کرو گے, ان کی پرستش کرو گے؟ یہ کتنی انسانیت سے گری ہوئی بات ہے. واللہ هو السمیع العلیم, اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتا اور سنتا ہے. پھر فرمایا قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق, جس آیت پر سورہ نساء میں تفصیلی گفتگو ہو چکی کہ عیسائیوں کو بالخصوص خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے جو غلو کیا اس غلو کے نتیجے میں حضرت مسیح کو یہ انسان سے چڑھا کر خدا کا درجہ عطا کر دیا, اور یہودیوں نے جو غلو کیا وہ یہ کہ انبیاء کو قتل کرتے تھے. ایکسٹریم تو وہ تھا کہ وہ قتل کرتے تھے, اور ان کا ایکسٹریم یہ ہے کہ یہ حضرت مسیح کو انسان کو خدا بناتے تھے. ان کا ایکسٹریم ان کی انتہا یہ تھی کہ اللہ نے جو حلال چیزیں کی تھیں اسے حرام کر لیے تھے, اور ان کی انتہا یہ ہے کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو یہ حلال کر لیتے تھے, جیسا کہ سور ہے اور شراب وغیرہ ہے. تو یہی فرمایا گیا, یہاں بھی وہی بات آئی کہ تم دین کے معاملے میں بیجا غلو نہ کیا کرو. ملا تتبیو احوا قوم قد ضلوا, اس آیت میں معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے پاس جو نظریہ جو فلسفہ جو کچھ آیا ہوا ہے یہ ایک دیگر قوم کا, باہر کی قوم کا نظریہ تمہارے اندر در گھس آیا ہے. یہ عیسائیت کا, یہ ٹرینیٹی کا, یہ تثلیث کا کانسیپٹ عیسائیت کے اندر پہلے سے موجود نہیں تھا. گمراہ لوگوں کا یہ طریقہ تھا اور گمراہ لوگوں نے اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا. سینٹ پال کی طرف اشارہ ہے. پال جیسے کہ ہم نے بتایا تھا وہ گریک فلسفی اور گریک میتھولوجی یعنی یونان کے فلسفے سے وہ بہت زیادہ متاثر تھا, اور یونانی فلسفے کے رنگ میں اس نے حضرت عیسیٰ اور اس پورے قصے کو گھڑا اور اس کو توڑ موڑ کر پیش کیا. تو یہ چونکہ یونان کے مشرکانہ عقائد سے متاثر تھا لہذا وہی مشرکانہ تصور اس نے عیسائیت کے اندر بھر دیا. تو یہ آج کے انسائیکلوپیڈیا بریٹینیکا بھی اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ پال نے یہ ٹرینیٹی کا کانسیپٹ دیا. تو یہ باہر کے گمراہ لوگوں کا تصور تھا, وہ خود گمراہ ہوئے اور بہت سے لوگوں کو انہیں گمراہ کیا. اس کے بعد فرمایا بنی اسرائیل کی طرف بات پھر چلتی ہے. کل بنی اسرائیل پر بات ہوئی, پھر عیسائیوں پر بات ہوئی, پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاؤُودَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ, ان عیسائیوں میں بنی اسرائیل میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان پر داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ, اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ برے افعال کے ارتکاب کرتے رہے اور دوسرا ہے کہ یہ زیادتیاں کرتے رہے, سرکشی, خدا کے ساتھ انہوں نے سرکشی کی اور بندوں کے ساتھ زیادتیاں کی. اس پر وہ موجودہ بائبل ہی کے حوالے سے جو اس تفسیر کے اندر درج ترجمہ ہمیں بتا دیں گے کہ حضرت مسیح علیہ السلام ہو یا حضرت داؤد علیہ السلام ہو, جتنے انبیاء بنی اسرائیل کے اندر آئے تمام انبیاء نے بنی اسرائیل کو ان کی بدعملی پر سرزنش کی, زجر و توبیق کی, ڈانٹ کی, انہیں ملامت کی, ان پر لعنت بھیجی. حضرت داؤد علیہ السلام کا نام اس لیے دیا گیا کہ بنی اسرائیل کے عروج کی علامت ہیں. بنی اسرائیل کو جیسے ہم نے کل بتایا کہ فلسطین میں پہنچایا تو تھا یوشع بن نون نے, یوشع بن نون کے بعد تالوت نے تمام مملکت کو ایک کیا تھا کیونکہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا, بٹی ہوئی تھی اوریاتن. پھر حضرت تالوت کے بعد داؤد علیہ السلام سب سے بڑے نبی اور اسی زمانے میں یہودیوں کو عروج نصیب ہوا تھا, اور سب سے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. داؤد اور عیسیٰ کے نام لینے کی وجہ سے یہ بات پوری ہو گئی کہ ان دونوں کے درمیان جتنے انبیاء آئے تمام انبیاء نے بنی اسرائیل کو ان کے غلط روش پر, ان کی گمراہیوں پر سرزنش کی, ملامت کی. اور اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے زبور میں کہتے ہیں لیکن خدا شریر سے کہتا ہے بنی اسرائیل سے, تجھے میرے آئین بیان کرنے سے کیا واسطہ, اور تو میرے عہد کو اپنی زبان پر کیوں لاتا ہے جبکہ تجھے تربیت سے عداوت ہے, میری باتوں کو پیٹ پیچھے پھینک دیتا ہے, تو چور کو دیکھ کر اس سے مل گیا اور زانیوں کا شریک رہا, تیرے منہ سے بدی نکلتی ہے, تیری زبان فریب گھڑتی ہے, تو بیٹھا بیٹھا اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے, اپنی ماں کے بیٹے پر تہمت لگاتا ہے, تو نے یہ کام کیے اور میں خاموش رہا, تو نے گمان کیا کہ میں بالکل تجھی سا ہوں, لیکن میں تجھے ملامت کر کے ان کو تیری آنکھوں کے سامنے تربیت دوں گا. اب اے خدا کو بھولنے والو سوچ لو، اچھی طرح سے سوچ لو۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام فریاد کرتے ہیں بنی اسرائیل کے غلط طریقے پر، روش پر۔ لعنت کا ایک پورا کلمہ ہے، ایک پوری نظم ہے، ان کے مضامیر میں سے، ان کے نظموں میں سے ایک نظم ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ لعنت بھیجی ہے بہت تفصیل سے انہوں نے لکھا ہے، لیکن کچھ کچھ پیراگراف ہم آپ کے سامنے پڑھ کر سنائے دیتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے کیسے ان لوگوں پر لعنت بھیجی، ان کو کیسے ان پر ان کے غلط کاریوں پر افسوس کا اظہار کیا۔ اے ریاکار فقیہو، اے فریسیو، تم پر افسوس کہ پودینہ اور سونف اور زیرے پر تو وہ یقین دیتے ہو، پر تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں یعنی انصاف، رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا۔ لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے۔ اے اندھے راہ بتانے والو، مچھر کو چھانتے ہو اور اونٹ کو نگل جاتے ہو۔ اے ریاکار فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس ہے کہ پیالے اور رکابی کو اوپر سے صاف کرتے ہو مگر وہ اندر لوٹ اور نا پرہیزگاری سے بھرے ہوئے ہیں۔ بات سمجھ میں آتی ہوگی کہ پلیٹ کو تو تم بہت صاف صاف کر کے کھاتے ہو، حالانکہ پلیٹ کو تم نے ظاہری طور پر صاف کیا، لیکن پلیٹ کے اندر جو غذا آتی تھی وہ غذا حرام کاریوں سے، وہ غذا آتی تھی۔ تو پلیٹ کے ظاہر کو تو تم نے صاف کیا، بہت ہی نیک اور خدا ترس اور متقی اپنے آپ کو ثابت کیا، لیکن اندر سے لوٹ اور ناپرہیزگاری کا کھانا کھاتے تھے۔ اے اندھے پریسی، پہلے پیالے اور رکابی کو اندر سے صاف کر تاکہ اوپر سے بھی صاف ہو جائیں۔ پھر ان کے علماء کو خطاب کر کے کہا یہودیوں کے، اے ریاکار فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس ہے کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کے مانند ہو، گویا کہ سفید ہو چکے ان کے بال اور سر وغیرہ، لیکن تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کے مانند ہو جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہے مگر اندر مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہوئی ہے۔ ظاہری تو تمہارا جسم خوب خوب لگتا ہے، لیکن اندر تمہارے فکر، تمہارے خیالات، تمہارے جذبات، تمہارا ایمان سب مقدر ہو چکا، گل اور سڑ چکا ہے اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہوئی ہیں۔ اس طرح تم بھی ظاہر میں تو لوگوں کو راست باز دکھائی دیتے ہو مگر باطن میں ریاکاری اور بے دینی سے بھرے ہوئے ہو۔ اور پھر اسی طرح آخر میں کہتے ہیں کہ اے سانپو، اے افی کے بچوں، تم جہنم کی سزا سے کیوں کر بچو گے؟ اس لیے دیکھو، میں نبیوں اور داناؤں اور فقیوں کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں، یعنی اللہ کے رسول کو بھیجنے کا بھی آپ نے وعدہ کیا تھا۔ اور اس طرح سے اور بہت سی باتیں آتی ہیں جس میں یہ بھی کہا گیا کہ تم وہ قوم ہو جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا تھا، انبیاء کو سنسار کیا تھا، اب مجھ سے بات نہیں کرنا، میں ویران بستی چھوڑ کر جاتا ہوں کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں اب مجھے ہرگز پھر نہ دیکھو گے جب تک کہ کہو گے کہ مبارک ہے وہ جو خدا کا نام لے کر آئے گا۔ اس پر گفتگو ختم ہوتی ہے اور متا کا، میتھیو کی یہ طویل آیتیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ مختلف انبیاء حضرت داؤد علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اس بنی اسرائیل کے کرتوتوں پر، کالے کرتوتوں پر، وہ روتے رہے، وہ انہیں للکارتے رہے، وہ انہیں ڈانٹتے رہے، انہیں پھٹکارتے رہے اور نصیحت کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسیٰ ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ ان کے دو بڑے جو جرائم تھے، ایک تو یہ کہ عصوا، سرکشی کرنا، خدا کی ذات سے اور خدا کی شریعت سے سرکشی کرنا، ایک تو خدا کے ساتھ سرکشی ہے۔ وکانو یعتدون، اور بندوں کے ساتھ جو حد سے تجاوز کرنا، بندوں کے جو حقوق تھے وہ حقوق یہ نہیں دیا کرتے تھے۔ فرمایا کہ یہ خدا کے ساتھ بھی یہ رویہ اختیار کرتے تھے اور بندوں کے ساتھ بھی غلط رویہ اختیار کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ بہت ہی درد بھرے لہجے میں کہتا ہے کانو لا یتناہون ام منکر فعلوہ، کہ آخر ان لوگوں میں ایسے لوگ کیوں نہیں اٹھے جو ان کے غلط کاریوں پر انہیں روکتے۔ کسی سوسائٹی کے اندر بگاڑ سے اگر بچانا ہو تو سوسائٹی کے کچھ لوگوں کو چاہیے کہ سوسائٹی کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے، جو برائیاں پھیلتی ہیں، ان پر گرفت کریں، سردنش کریں۔ اللہ تعالیٰ بڑے افسوس کے ساتھ انہیں پکار کر کہتا ہے کہ آخر ان لوگوں میں ایسے بھی کیوں لوگ پیدا نہیں ہوئے جو ان کے منکرات پر، ان کی غلطیوں پر ان کے ہاتھ پکڑتے۔ سوچیے ہمارے معاشرے کے اندر بھی جب ان آیتوں کو ہم پڑھتے ہیں تو تعجب بتائیں کہ ایک زمانہ تھا جبکہ سنیما تھیٹر کی طرف عورتیں جاتی تھیں، وانی باڑی میں پورا ہنگامہ تھا کہ وہاں قدور گیٹ کے پاس عورتوں کی چوٹیاں کاٹی جا رہی ہیں اور فلاں ہیں اور فلاں ہیں، اور سنیما پر بڑی پابندی تھی۔ بہت اچھی بات تھی، کتنی اچھی بات تھی کہ معاشرے کے اندر ایک خرابی دیکھی، معاشرے کے بڑے لوگوں نے اقدام کیا، آگے بڑھے اور لوگوں کو منکرات سے روکنے کی کوشش کی ان لوگوں نے۔ لیکن اس کے بعد وہ جذبہ کیوں ہمارا ٹھنڈا پڑ گیا؟ اب گھر گھر کے اندر سنیما تھیٹر، ایک ایک نہیں تمام بڑی فلم کے سنیما تھیٹر داخل ہو گئے، تمام چینل گھر کے اندر دوڑنے لگے۔ اس پر کوئی ہمارے اندر، وہ ایسے لوگ کیوں نہیں اٹھے جو اٹھتے اور لوگوں کو منکرات سے روکتے؟ معلوم ہوتا ہے کہ قوموں کے اندر جب بگاڑ آتا ہے تو سوسائٹیز کے اندر ایسے لوگوں کا اٹھنا ضروری ہے جو قوم کو اس کی برائیوں پر سرزنش کرے، روکیں، انہیں بچائیں. اور اگر قوموں کے اندر اس طرح کے لوگ ختم ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی سنت پوری ہو جاتی ہے قوموں کے متعلق. تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ کیوں ان لوگوں کے اندر ایسے لوگ پیدا نہیں ہوئے جو ان کو پہلے منکر سے، برائیوں سے روکتے؟ نبی سما کانو یا فلون، کتنا برا کارنامہ ہے جو یہ انجام دے رہے ہیں. ترا کثیر منہم یتولون الذین کفروا، تم دیکھو گے کہ ان میں کی بڑی اکثریت ایسی ہے جو اسلام کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں اور ان کی حمایت میں وہ آگے بڑھ چڑھ کر کام لیتے ہیں. لبیس ما قدمت لہم انفسہم، کتنا برا ہے ان کا نفس جو نہیں ان باتوں پر آمادہ کرتا ہے. اس کے نتیجے میں اللہ کی سخت کا سخت عذاب ان پر آیا اور اللہ کے غضب میں یہ گر چکے. وفی العذاب ہم خالدون، اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے عذاب میں یہ داخل کر دیے جائیں گے. اور فرمایا گیا کہ ان میں سے بہت ہی کم لوگ ایسے نکلے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی اس پر واقعی معنوں میں ایمان لے آتے، اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے. ان میں سے بہت ہی کم لوگ ایسے نکلے اور اکثریت ان کی فاسق رہی. پھر فرمایا گیا کہ ان یہود کے اندر تم دیکھو گے کہ لتجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا، ایمان والوں کے ساتھ عداوت میں تم سب سے زیادہ سخت پاؤ گے تو یہود کو اور مشرکین کو. اسی کو آج کے مفکرین نے تھوڑا سے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ یوں بیان کیا ہے کہ مسلمانوں کی دشمنی میں تم سب سے زیادہ سخت الیہود والحنود کو پاؤ گے. مشرکین کا جو لفظ تھا وہ کفار مشرکین مکے کے تھے، لیکن موجودہ دور میں بتایا گیا کہ یہود اور حنود، یعنی یہودی اور ہندو، ان دونوں کا نام لے کر مفکرین نے آج کے زمانے میں لکھا کہ مسلمانوں کی دشمنی میں سب سے آگے یہ دو لوگ ہوں گے. اور پھر سورہ احزاب، اگر آپ تفہیم القرآن اٹھا کر دیکھیں، احزاب، سورہ احزاب میں ایک بہت طویل تفسیر انہوں نے لکھی ہے. اس میں معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے قریب دنیا دو حصوں میں بٹے گی، ایک کا سینٹر اسرائیل ہوگا، ایک کا سینٹر ہندوستان ہوگا. دونوں طرف سے اسلام کے خلاف زبردست جنگ ہوگی. اللہ کے رسول نے دونوں قوموں کو بشارت دی ہے، کہا ہے کہ ایسی دو قوموں کو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں جو حنود کے، یہود کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر لڑیں گے. اور ایک حدیث یہ بھی ملتی ہے کہ جو ہندوستان پر حملہ کرے گا میں اس کے لیے بشارت دیتا ہوں. یہ اگر تفسیر آپ پڑھ کر دیں گے تفصیل میں تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی دشمنی کے دو مرکز، دو سینٹر ہوں گے. اور ایشیا کا ریجن آپ اٹھا کر دیکھیں تو ایک ویسٹ میں سینٹر پڑے گا یہود کا، اور الحنود کا، ہندوؤں کا، آپ ایسٹ میں سینٹر پائیں گے. اور آج کی دنیا میں بھی یقیناً یہ دو بہت بڑے دشمن اسلام کے پائے جاتے ہیں. عیسائی بھی بہت بڑے دشمن، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن قرآن نے کہا کہ سب سے بڑے دشمن اسلام کے، مسلمانوں کے، یہود ہوں گے اور مشرکین ہوں گے. اور پھر ان یہودیوں کو ملامت کی گئی کہ کتنے برے ہیں یہ یہود کہ اسلام کی مخالفت میں یہ مشرکین کے ساتھ گانٹ جوڑتے ہیں، دوستی کرتے ہیں. حالانکہ انہیں سمجھنا چاہیے تھا تھوڑا بہت یہودیت میں اور اسلام میں اختلاف بھی ہوتا تو یہ بھی نبی کے ماننے والے، وہ بھی نبی کے ماننے والے، یہ بھی کتاب پر ایمان رکھنے والے، وہ بھی کتاب پر ایمان رکھنے والے، بہتر ہوتا کہ اسلام کا سپورٹ کرتے. لیکن ان لوگوں نے مشرکین کا سپورٹ کیا. قرآن کہتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ خرابت میں، دوستی میں تم عیسائیوں کو، نصارا کو بہتر پاؤ گے. اس سے مراد تمام عیسائی نہیں ہیں بلکہ نصارا کا ایک خاص گروپ ہے جسے راشد شمعون، جو پال کے بعد کے گروپ کے لوگوں میں سے ایک، انہی کے حواریوں میں سے ایک بڑا آدمی تھا راشد شمعون، اس کے گروپ کے لوگ جو اچھے عیسائی تھے، نصارا تھے، تو ان کی تعریف کی گئی کہ سب لوگ ایسے نہیں ہیں، عیسائیوں میں سے ایک چھوٹا گروپ ایسا ہے جو تم سے قریب ہے، تم سے مودت رکھتا ہے. یہود اور مشرکین تو تم پر خار کھائے بیٹھے ہیں، لیکن عیسائیوں کا ایک گروپ ایسا ہے جو تم سے محبت کرتا ہے. مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ یہ راشد شمعون ہی کے پیروؤں میں سے وہ نجاشی بھی تھا، جبکہ کفار و مشرکین نے زندگی دو بھر کر دی تھی مسلمانوں کی، تو کس نے سپورٹ کیا؟ مسلمانوں کو مشرکین نے سپورٹ نہیں کیا، یہودیوں نے سپورٹ نہیں کیا. حبشہ کی طرف اللہ کے رسول نے ہجرت کرنے کی اجازت دی اور حبش میں جا کر صحابہ اکرام نے پناہ لی. روایتوں میں آتا ہے کہ پہلے حبش ہجرت میں تقریباً 5-6 لوگ گئے اور بعد کی ہجرت میں تقریباً 86 مسلمان حبش میں جا کر انہوں نے پناہ لی. پھر کفار و مشرکین نے ایک گروپ کو بھیجا نجاشی کے دربار میں جا کر، کہا کہ دیکھو یہ دغا باز ہیں، یہ غدار لوگ ہیں، یہ 86 لوگ مکے کو چھوڑ کر آ گئے ہیں. نجاشی سے انہوں نے کہا، وہ حبش کے جو بادشاہ تھا، اس سے کہا کہ ان مسلمانوں کو واپس کرو. تو حضرت جعفر بن ابی طالب اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور نجاشی کے دربار میں ایک زوردار تقریر کرتے ہیں. جب وہ تقریر کرتے ہیں تو نجاشی کہتا ہے، اس اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور وہ رونے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو وہی محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کی بشارت ہماری کتابوں میں دی گئی تھی، تو میں ان لوگوں کو تمہارے ساتھ بھیج نہیں سکتا۔ اس نے انکار کر دیا کفار مشرکین کو سپورٹ کرنے سے اور صحابہ کرام کو اس نے پناہ دی۔ وہ مسلمان ہوا، اپنے بیٹے کو ایک وقت کے ساتھ بھیجا، اس کا بیٹا آیا اللہ کے رسول کے دربار میں، وہ بھی ایمان لایا، اور اس طرح جتنے راست باز عیسائی تھے وہ سب ایمان لے آئے۔ فرمایا کہ تم ان میں دیکھو گے کہ ایک ایسا گروپ ہے جو یقیناً تمہارے ساتھ قربت رکھتا ہے۔ کون ان میں سے؟ قالوا انہا نصارا، جو اپنے آپ کو نصارا کہتے ہیں۔ تھوڑا سا یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پال کے متبعین یعنی آج کے عیسائی اپنے آپ کو نصارا نہیں کہتے، نصارا کہتے ہیں مددگار کو، مدد کرنے والوں کو۔ یہ نصرت اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ وہی چیز ہے جب دریا کے کنارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام گئے، یہودیوں میں سے سب نے انکار کر دیا، تو دھوبیوں کو اور مچھیروں کو جا کر پکارا اور فرمایا کہ من انصاری اللہ، کون ہے میری طرف اللہ کی راہ میں مدد کرنے والا؟ تو نحنو انصار اللہ، عیسائیوں نے اس وقت جو پہلے پہلے ایمان لائے انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ یہ نصارا لفظ وہی ہے، مددگار کا لفظ۔ تو یہ عیسائی نصارا کہتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن آج کے عیسائی اپنے آپ کو نصارا نہیں کہتے، اپنے آپ کو انہوں نے جو ٹرم استعمال کیا وہ ان کی بڑی بڑی میٹنگز میں طے شدہ ہے، وہ یہ کہ کرسچن کا لفظ اپنے آپ کو مسیح، عیسائیت، عیسیٰ کے نام سے انہوں نے جو منسوخ کیا، یہ اپنے آپ کو کرسچن کہتے ہیں، عیسیٰ نصارا نہیں کہتے۔ تو اس سے معلوم ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو اچھے لوگ تھے اور بعد میں چل کر یہ سب لوگ ایمان لے آئے۔ ذالک بان منہم قسیسین و رہبان و انہم لا یستکبرون، ان میں سے قسیسین یعنی نیک علماء اور تاریک الدنیا فقیر پائے جاتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو اچھے علماء تھے، جو تاریک الدنیا فقیر تھے، جو زاہد تھے، جو راہب تھے، وہ سب لوگ اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی قوم کی بہتری اور کسی قوم کی زندگی کی علامت اس میں ہے کہ اس کے علماء اچھے ہوں۔ معرف القرآن میں مولانا مفتی شفیع صاحب نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ کسی قوم کی زندگی کی علامت کہ وہ قوم صحیح ڈگر پر چل رہی ہے، اپنے راہ راست پر مستقیم ہے، مندل کی طرف بڑھ رہی ہے، اس کا اندازہ لگانا ہو تو یہ معلوم کرنا ہو تو دیکھیے کہ اس کے علماء کیسے ہیں۔ اگر کسی قوم کے علماء راست باز ہیں، حق کو پہچانتے ہیں، حق کے طالب ہیں، حق کے سپورٹر ہیں، تو وہ قوم راہ راست پر ہے، اور اس کے علماء ہی بگڑ جائیں تو قوم بگڑ جائے گی۔ تو یہ نصارا ایسے تھے جن کے قسیسین، جن کے علماء، جن کے درویش، جن کے فقیر لوگ، وہ اللہ کے رسول کا سپورٹ کیے اور وہ سب لوگ ایمان لے آئے، انہوں نے تکبر کا رویہ اختیار نہیں کیا۔ پھر ساتواں پارہ شروع ہوتا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ ان عیسائیوں کو، ان نصارہ کو دیکھو گے تو ان میں کی بڑی اکثریت جو ایمان لے آئی تھی اس وقت، فرمایا کہ ان میں سے ایسے ہیں جب کلام الہی ان کے سامنے پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو کلام الہی کے اندر جو فیوض و برکات، جو نور انوار پائے جاتے ہیں، اور خدا کے کلام ہونے کے نتیجے میں اس کے اندر جو جلال پایا جاتا ہے، اس جلال کو محسوس کر کے ان کے دل لرز جاتے ہیں، ترس جاتے ہیں، اور دل کا لرزنا اور ترسنا ان کی آنکھوں سے نظر آتا ہے کہ سیل روان کی شکل میں آنسو بہ نکلتے ہیں۔ قرآن مجید جب وہ سنتے تھے تو ان کے دل لرز اٹھتے تھے اور خدا کے حضور وہ روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے۔ یہ بتایا گیا کہ وہ عیسائی، وہ مسیح کے فالوئر اور وہ نصارہ کتنے اچھے لوگ ہیں جو جب تم کلام سناتے ہو تو اس کلام کو سن کر وہ رونے لگتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اور وہ دعا کرتے ہیں، یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، پروردگار ہم ایمان لے آئے اور ہمیں شہادت دینے والوں میں ہمارا نام درج کر لے، اور کہتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں ایمان لے آئیں گے جبکہ ہم حق کو پہچان چکے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت میں جگہ دے۔ اگر اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت میں جگہ دینا ہے تو پھر ہمیں ایمان لے آنا چاہیے، لہذا وہ سیدھے سیدھے طور پر ایمان لے آتے تھے۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔ تو یہ ان لوگوں کے ایمان لانے کی وجہ سے اللہ نے ان پر نعمت برسائی اور ان کو جنات اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عطا کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ محسنین کا، احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، اور جو لوگ کفر کا رویہ اختیار کریں گے وہ جہنمی ہوں گے۔ اس کے بعد اب یہاں سے جو شروع ہوگی گفتگو، رکو نمبر 12 سے رکو نمبر 16 تک، چار رکو باقی رہ گئے ہیں، یہ چار رکو اختتام کی حیثیت رکھتے ہیں۔ سورہ نساء کی باتیں اگر آپ کو یاد ہوں تو وہاں بھی ذرا ریکال کر لیجئے کہ آخر کے چار پانچ رکو ایسے تھے جو بالکل اختتام کی حیثیت رکھتے تھے، اور میں بہت سے مضامین کو ایک ساتھ بیان کیا جاتا ہے، اور اختتام میں ایسا ہوتا ہے کہ سورت کے نزول کے بعد جو سوالات لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتے تھے ان سوالات کے جوابات دیے جاتے تھے اور ان جوابات کو اللہ تعالیٰ نے آخر میں فریم کر دیا. کسی بھی سورت کو اٹھائیں گے, سورہ نساء اٹھائیے آپ, تو سورہ نساء کے نتیجے میں جو سوالات پیدا ہوئے لوگوں کے دلوں میں اس سوالات کو الگ سے اللہ نے فریم کر دیا تھا, مرتب کر دیا. اسی طرح سورہ مائدہ کے بعد کچھ سوالات لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوئے تو ان سوالات کو اللہ تعالیٰ نے آخر میں درج کر دیا. وہ یہ تھا کہ حلال و حرام کے متعلق اس صورت میں گفتگو ہوئی تھی, شروعات میں گفتگو ہوئی تھی. اب لوگوں کے ذہن میں بہت سے سوال اتنے پیدا ہوئے کہ اللہ سے جو عہد باندھتے ہیں اس عہد کے نتیجے میں ہم کو عمل کرنا چاہیے. اگر ہم نے کوئی غلط عہد باندھ لیا ہو, غلط قسم کھا لی ہو, تو کیا وہ قسم توڑ سکتے ہیں یا اس قسم کو پورا کرنا لازم ہوگا؟ اور پھر حلال و حرام کے متعلق یہ ہے کہ آدمی اپنے طور پر تقویٰ سمجھ کر کوئی چیز حرام ٹھہرا لے تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ یہ اور اس طرح کے بہت سے سوالات پیدا ہو رہے تھے. تو ایک کے بعد دیگر تمام سوالات کو ٹیک اپ کیا گیا اور اس کا جواب دیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین. پہلے بیسک اصولی بات بیان کی گئی کہ دیکھو اے مسلمانوں, تم اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو حرام نہ ٹھہرا لو, اور ولا تعتدوا اور حد سے آگے نہ گزرو. اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ اور اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو حلال نہ ٹھہراؤ. وائس ورسا فرما دیا گیا. اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو حرام ٹھہرانے کا مطلب کیا ہے؟ ابھی تو راہبوں کی بات آئی, عیسائی راہبوں کی بات آئی, رہبانیت میں ہو, جوگی, درویش, فقیر لوگ, اس طرح کے بہت سے لوگ اپنے آپ پر کچھ چیزیں حرام ٹھہرا لیتے تھے. وہ یہ کہ تقویٰ سمجھ کر, چونکہ یہ روح جو جسم کے اندر موجود ہے یہ روح اسی وقت پاکیزہ ہوگی جبکہ اس جسم کو خوب ستایا جائے, خوب جھنجوڑا جائے, اسے غذا نہ دی جائے, روزی نہ دی جائے, یہ حلال نہیں ہے. اس طرح کی ایک اور بات ہمیں روایتوں میں ملتی ہے کہ کچھ صحابہ آئے اللہ کے رسول کے دربار میں, اللہ کے رسول نہیں تھے, عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کے اعمال کیا کیا ہیں, انہوں نے بتایا تو تین لوگوں نے قسم کھائی. ایک نے کہا کہ دیکھو ہم قسم کھاتے ہیں اللہ کے رسول کی اتنی بڑی شخصیت ہیں, ہم تو بہت چھوٹے لوگ ہیں, ہم کیسے جنت تک پہنچیں گے, لہٰذا انہوں نے قسم کھائی. ایک آدمی نے یہ قسم کھائی کہ ہم جو ہے رات بھر نہیں سوئیں گے, عبادت ہی کرتے رہیں گے, بیوی کے پاس بھی نہیں جائیں گے. ایک نے یہ کہ ہم جو ہے دن بھر روزے رکھیں گے اور روزہ رکھتے ہی چلے جائیں گے. کسی نے یہ منت مانگی اور یہ وعدہ کیا کہ ہم گوشت اور چربی اور گھی نہیں کھائیں گے. یہ اور اس طرح کے بہت سے لوگوں نے قسم کھا کر حضرت عائشہ کے سامنے بات بیان کر کے چلے گئے. جب اللہ کے رسول کو معلوم ہوا تو جمع کیا لوگوں کو مسجد میں, آپ نے خطبہ دیا اور اس میں کہا کہ لوگوں کو آخر کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر کیوں حرام کر لیتے ہیں؟ نیند, سونا حلال چیز ہے, تم کیوں اپنے آپ پر حرام کر لیتے ہو؟ بیوی تمہارے لیے حلال ہے, کیوں تم اپنے آپ کو اس کے اوپر حرام کر لیتے ہو؟ گھی اور چربی اور گوشت تمہارے لیے حلال ہے, کیوں اپنے آپ کو تم اپنے اوپر حرام کر لیتے ہو؟ دن میں کھانا اللہ نے حلال کیا ہے, کیوں خامخواہ سال سال بھر کے روزے رکھ کر تم اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالتے ہو؟ یہ میرا طریقہ نہیں ہے, جو میرے طریقے کا انکار کرے گا وہ میری امت میں سے نہیں ہوگا. تو کچھ لوگ تقویٰ سمجھ کر اپنے آپ کو حلال چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام ٹھہرا لیتے تھے. ایک تو یہ مطلب, دوسرا یہ مطلب ہوا کہ حلال و حرام کی تمیز صرف اللہ کو ہے, قانون دینے کا حق. حلال و حرام میں مداخلت کرنا انسان کو اس کی اجازت نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ حلال کہے وہ حلال, جو اس نے حرام کر دیا وہ حرام ہے. تیسری بات یہ کہ ایک حلال چیز گائے ہے, بکری ہے, جو بھی ہے, یہ حلال ہے, لیکن حرام کب ہو جائے گا حلال چیز بھی؟ جبکہ خدا کا نام لیے بغیر کاٹ دیا جائے. خدا کا نام تو لے کر کاٹا گیا, ذبح کیا گیا, لیکن کسی مندر کے اندر, کسی مورتی کے سامنے یا کسی درگاہ کے سامنے قربان کر دیا گیا یا مردار جانور اٹھا کر کھا لیا گیا, یہ سب حلال کو حرام کرنے کے طریقے ہیں. تو فرمایا کہ یہ تمام طریقے کو چھوڑ دو, اللہ نے جو حلال کیا ہے اس کو حلال رکھو, حرام نہ ٹھہراؤ. اور حلال کو حرام کیسے کیا جاتا ہے معلوم ہے؟ شدت کی وجہ سے, محض تقوی کا شوق اور شدت کی وجہ سے لوگ اپنے آپ پر سختیاں ڈال لیتے ہیں, نمبر ایک. نمبر دوسری چیز یہ کہ اللہ نے جو حرام کیا اسے حلال نہ ٹھہراؤ. حرام چیزوں کو کیسے حلال کر لیا جاتا ہے؟ صرف خواہشات کی بنیاد پر, جیسے عیسائیوں نے کیا, سور کو حلال کر لیا, شراب کو حلال کر لیا, بہت سی چیزوں کو انہوں نے حلال کر لیا. تو خواہشات کی وجہ سے آدمی حرام چیزوں کو بھی حلال ٹھہرا لیتا ہے. تو اصولی بات یہ بتائی گئی کہ یہ کام نہ کرو. وَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا, اللہ نے جتنی حلال چیزیں دیں سب کھاؤ, خوب سیر ہو کر کھاؤ. بلا تصریف, آگے کئی جگہ آتی ہے بات کہ اسراف نہ کرو, لیکن اللہ نے جو حلال چیزیں دیں تمام حلال چیزوں سے استفادہ کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ, اللہ کا تقویٰ اختیار کرو. تقویٰ کا مفہوم ہر سال ہم بیان کرتے آ رہے ہیں، آج بھی اس پر اصرار کے ساتھ بتا دیں کہ تقوی کا مفہوم یہاں یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے حلال و حرام کی تمیز کے لیے ہے. اللہ نے زندگی کے لیے حدود مقرر کر دیے، ان حدود ان باؤنڈریز کا پالن کرنا، اس کا احترام کرنا تقوی ہے. تقوی کا ہم لوگ بہت محدود مفہوم سمجھ لیتے ہیں، قرآن نے تقوی کا اتنا وسیع مفہوم بیان کیا کہ زندگی کے لیے اللہ نے ایک دائرہ قرار دے دیا، دائرہ دے دیا، اس دائرے کو اگر کوئی پھاندتا ہے پھلانگتا ہے تو وہ تقوی کے منافی عمل کرتا ہے. سوچئے کہ ہم لوگ اللہ نے معاشی زندگی میں ہمارے لیے سود کی ایک باؤنڈری دے دی، اس سے آگے جاؤ گے تو یہ سود ہے، اس سے آگے جاؤ گے تو یہ رشوت کے میدان یہاں سے شروع ہو جاتے ہیں. یہ باؤنڈریز کو جو لوگ پھلانگتے ہیں ان کا تقویٰ نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی رشوت بھی لے، سود بھی کھائے، پورا غیر غلط طریقے سے اپنا بزنس کرے، پھر وہ بڑی داڑھی رکھ کر جبہ اور کرتا پہن کر نماز اور تسبیح پڑھے، ہم سمجھتے ہیں کہ بہت متقی ہے. قرآن نے بتا دیا کہ جو حلال و حرام کی تمیز نہیں کریں گے وہ تقویٰ متقی نہیں ہوں گے. حلال و حرام کی تمیز زندگی کے معاملات کے لیے اللہ نے جو باؤنڈریز مقرر کر دیے، ان باؤنڈریز کا احترام کرنا تقویٰ ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اگر تم مومن ہو. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. پھر ایک اور بات اسی سے یہ پیدا ہو گئی کہ لوگوں نے، بہت سے لوگوں نے قسم کھا رکھی تھی کہ ہم فلاں چیز نہیں کھائیں گے، فلاں چیز نہیں کھائیں گے، تو اب فرمایا کہ قسم اگر کھا لیا جائے تو اس کا کیا معاملہ ہوگا. فرمایا کہ لا یعاقبکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یعاقبکم بما عقدتم الایمان. قسم کھانے کے تین طریقے ہیں. ایک تو قسم وہ ہے جو ماضی سے متعلق ہے، ایک آدمی جھوٹی قسم کھائے جان بوجھ کر کہ میں نے فلاں مال اتنے کو خریدا، دو روپے کا مال ہو، کہا قسم کھا کر کہے نہیں اطمان میں لیا دس روپے میں، گیارہ روپے نہیں دیے تو بن نہیں پڑتا، قسم کھا کر لوگ کہتے ہیں. اور کتنے لوگ ہیں مسلمان ہوتے ہیں بزنس میں جا کر، آپ بھی زیادہ بہتر جانتے ہیں، کہ خدا کا نام لے کر قسم کھا کر اپنے آپ کا مسلمان ہونا جتا کر کہتے ہیں اور بعد میں پتا چلتا ہے کہ یہ مال دو روپے ڈھائی روپے کا تھا، بیچا انہوں نے آٹھ دس روپے میں. اسے کہتے ہیں یمین غموس، غموس کرنا ڈبانے کو کہتے ہیں. یہ ایسا قسم کھانا ہے جو سیدھے جہنم میں ڈبوائے گا، اس کا کوئی علاج اللہ نے نہیں بتایا. کہ جو جان بوجھ کر سابق کے سلسلے میں قسم کھائے، جو گزر چکا، وہ یمین غموس ہے، وہ سیدھے جہنم میں گرنے کا ہے، لے ڈوبنے والا قسم ہے یہ. نمبر دوسرا قسم یہ ہے کہ آدمی مداخن کر دے، یا کسی کی عادت ہو جاتی ہے قسم خدا کی، قسم قسم خدا کی، بہت سے لوگوں کی زبان پر تکیہ کلام کی حیثیت سے یہ لفظ چڑھ جاتا ہے. یا یہ کہ کسی نے آ کر کہا تو کسی کی سنی سنائی بات پر ہم کہتے ہیں قسم سے میں کہتا ہوں کہ فلاں صاحب آ گئے، بعد میں معلوم ہوا کہ نہیں آئے، یہ قسم لغو کہتے ہیں، بیکار ایسے محمل قسم کھا لیا تم نے، تو یہ قسم معاف ہے، اس کا کفارہ نہیں ہے. لیکن مستقبل کے سلسلے میں تم نے کوئی قسم کھائی، جسے قسم یہ جو کہا گئے عقدتم الایمان، معتقد عقد کا قسم اگر تم نے کھا لیا ہو، گانٹھی جو آگے کے سلسلے میں، مستقبل کے سلسلے میں، کسی سلسلے میں تم نے قسم کھا لیا ہو، تو اس قسم کا کفارہ دینا پڑے گا. غلط قسم کھائی ہے تو قسم کو توڑنا پڑے گا اور قسم کو توڑنے کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا. یہ بہت اہم ترین بات اس لیے ہے کہ یہ سورہ عہد و میثاق ہے. آدمی قسم کھاتا ہے تو قسم کی بنیاد پر قول و قرار، عہد و پیمان کھڑے ہوتے ہیں، ہے نا، وعدے اور عہد و پیمان قسم کی بنیاد پر کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ جو عہد و پیمان کی بنیاد پر حقوق و فرائض کھڑے ہوتے ہیں. بات فلسفیانہ نہ ہو جائے تو ایک مثال ہم یہ دیتے ہیں کہ شادی ہے مثلا، ایک عہد ہے دونوں کے درمیان، تو عہد کی بنیاد پر حقوق و فرائض ہیں، اصل میں میاں اور بیوی کے درمیان حقوق و فرائض کے ٹرانزیکشن کا نام عہد ہے اور شادی ہے، کہ تم یہ حق دو، یہ فرض لو، یہ فرض ادا کرو، یہ حق لے لیا کرو، تو حقوق و فرائض کا ٹرانزیکشن ایکسچینج، اس کی بنیاد عہد ہے، عہد کی بنیاد قسم ہے. یہ تینوں آسانی سے سمجھ میں آنے والی بات ہے. تو زندگی میں سیاسی معاملہ ہو، معاشی معاملہ ہو، ازدواجی معاملہ ہو، زندگی کی گاڑی کیسے چلے گی، حقوق و فرائض منتقل ہوں گے عہد و پیمان کی بنیاد پر، اور عہد و پیمان قول و قرار اور قسم کی بنیاد پر ہے. لہذا قسم کو سیدھا اور ہلکا نہ سمجھو، بلکہ اس کے بارے میں جو سخت رویہ ہونا چاہیے، غلط قسم اگر تم نے کھا لی ہو تو اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا. وہ کفارہ یہ ہے اطعام عشرۃ مساکین، دس مسکینوں کو کھانا کھلانا. وہ کون سا کھانا؟ جو تم کھاتے ہو. ہمارے پاس یہ سب عادتیں ایسی ہو گئی، اب کھانا شب برات کو دینا ہے یا ستانے کی رات کو دینا ہے تو بریانی پکاؤ، فلاں پکاؤ اور کھچڑی پکاؤ، اس کے بعد ہم بانٹتے ہیں، اس کا ثواب ہے، اجر ہے، اس سے انکار نہیں ہے. قرآن نے بتایا کہ بہت سی جگہ کھلانے کے لیے وہ چیز دو جو تم کھاتے ہو، اور خاص کر کفارے کے سلسلے میں جب یہ بات آئی ہے تو اور چیزوں کے لیے بھی وہی بات بدرجہ اتم پوری ہوتی ہے. تم جو کھاتے ہو، اطعام عشرۃ مساکین من اوسطی ما تطعمون اہلیکم، تم اپنے اہل و عیال کو جو کچھ کھلاتے ہو اسی معیار کا کھانا دس غریبوں کو کھلاؤ، یا پھر دس لوگوں کو کپڑے پہناؤ، یا پھر تین دن کے روزے مسلسل رکھا کرو. یہ تمہارے جھوٹے قسموں کی وجہ سے. سچی بات یہ ہے کہ قسم ہم لوگ بہت کر لیتے ہیں، توڑتے ہیں، لیکن کفارہ اور اس کا وہ احساس نہیں ہوتا. قرآن نے کہا کہ غلط قسم کھانے کی وجہ سے تمہیں کفارہ دینا پڑے گا، اور کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکین کو کھانا کھلاؤ یا کپڑے پہناؤ یا پھر روزے رکھا کرو، اور اپنے وحفظو ایمانکم، اپنے قسموں کی حفاظت کرو. ایک تو یہ کہ قسم کو بے جا استعمال نہ کرو. اگر تم نے قسم کھا لیا ہو تو یاد رکھو، بہت سے لوگ ہوتے ہیں قسم کھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں میرا معاملہ آسان کر دے تو میں فلاں چیز ضرور کروں گا. بہت سے لطیفے بھی معلوم ہوتے ہیں کہ ایک وہ براہمین کے بارے میں، پنڈت کے بارے میں لطیفے سناتے ہیں لوگ، اوپر چڑھ گیا، اترنا نہیں آ رہا تھا، اس نے قسم کھائی کہ ہم نیچے آنے کے بعد وہ فلاں گائے جو میرے پاس ہے میں اس کو بیچ کر تیرے راہ میں بھگوان تیرے نام پہ دان کر دوں گا، صدقہ کر دوں گا. اب وہ جیسے جسے نیچے آیا اس کا دل بدلتا گیا، گائے سے جا کر اس نے بکری، بکری سے جا کر مرغی، مرغی سے جا کر انڈا، کیا کیا اس نے قسم کھائی، اس کو ہلکا کرتا گیا. کہتے ہیں نا، پھر جب وہ نیچے اترا تو اس کے ذہن میں ایک بات آئی، گائے بھی لے گیا مارکیٹ میں، جاتے جاتے مرغی بھی لے گیا. جا کر اس نے کہا کہ گائے کون خریدے گا 1 روپے میں، اور مرغی کی قیمت ہے 5,000 روپے. لہذا اس نے، اب لوگوں نے ہنسی مذاق تو کیا لیکن خرید لیا، تو اب بھگوان کے نام پر آ کر اس نے 1 روپے چڑھا دیا، کیونکہ گائے کی قیمت اس نے منت مانگی تھی اور مرغی 5,000 میں بیچا تو اپنے جیب میں رکھ لیا. یہ جو اس طرح کا جو لطیفہ سناتے ہیں یہ اصل لطیفے نہیں، انسانی ذہنیت کی عکاسی کرتے ہیں یہ قصے، کہ انسان قسم کھاتا ہے. وحفظو ایمانکم، تم اپنے قسموں کی حفاظت کرو. قسم جب کھا لیتے ہو کام پورا ہونے کے بعد اس قسم کو یاد رکھو، اللہ سے جو تم نے عہد و پیمان کیا تھا اسے یاد رکھو، اسے فراموش نہ کر جاؤ. اور اگر تم اس طرح فراموش کرتے ہو تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ بہت زبردست پکڑنے والا ہے. تو یہ جو قصے میں جو بیان کیا جاتا ہے اصل میں وہ ذہنیت، وہ آدمی کا مزاج بیان کیا گیا ہے کہ اس مزاج کے آدمی کو علمبردار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وحفظو ایمانکم، اپنے قسموں کو محفوظ کرو، اس کی حفاظت کرو، نگرانی کرو. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. یہ اہم ترین آیت کہ قرآن مجید کی جس میں شراب کو بین کیا گیا، اس پر آج ہماری گفتگو ختم ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا اور فرمایا کہ اے لوگوں، شراب، جوا، آستانے اور پان سے، یہ رجس نجس عمل ہیں، شیطان کے گندے حرکت ہیں، فاجتنبوه، اس سے اجتناب کرو، بچو، لعلکم تفلحون، اسی میں تمہاری کامیابی ہے. شیطان یہ چاہتا ہے کہ شراب، جوے وغیرہ سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض پیدا کرے، اور فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، اور تمہیں نماز سے اور ذکر سے غافل کر دے. شیطان یہ چاہتا ہے. فہل انتم منتہون، کیا تم اس سے بچو گے کیا نہیں بچو گے، اللہ تعالیٰ ڈانٹ کر پوچھتا ہے. یہ شراب کی حرمت کی آخری آیت ہے. پہلی آیت سورہ بقرہ میں نازل ہوئی تھی جس میں لوگوں نے پوچھا کہ شراب کے بارے میں کیا ہے رائے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قل فیہما اسم کبیر و منافع للناس، اس میں بہت زیادہ برائیاں ہیں اور منافع بھی ہیں اس میں تھوڑی بہت. تو ایک تو یہ آیت آئے، پھر دوسری یہ آیت آئے جس میں فرمایا گیا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کی حالت میں شراب پی کر نہ ہو، یہ سیکنڈ سٹیج تھا. اور تھرڈ سٹیج میں یہ آیت آتی ہے انما الخمر والمیسر والانصاب، جس میں شراب کی حرمت بیان کر دی گئی. معلوم ہوتا ہے کہ اس حرمت کے سلسلے میں ایک واقعہ کہ کچھ لوگ مسلمان جمع تھے اور حضرت انس کے گھر میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور خوب شراب پی رہے تھے، پلا رہے تھے اور ہنگامہ مچا ہوا تھا. تو اچانک ایک آدمی اعلان کرتا ہوا جا رہا تھا، الا بحرمت الخمور، الا بحرمت الخمور، آگاہ ہو جاؤ کہ شراب کی ہر قسم آج سے حرام کر دی گئی ہے. تو اے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دیگر صحابہ بیٹھے تھے، تو انہوں نے بھیجا انس کے بیٹے، دیکھو جاؤ اور معلوم کرو کہ کیا اعلان کر رہا ہے معلن. معلم کا اعلان سن کر حضرت انس آئے، بچے تھے، واپس آ کر کہا کہ اس طرح اعلان ہو رہا ہے کہ شراب حرام کر دی گئی ہے، شراب کی ہر قسم حرام کر دی گئی ہے. فوراً صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے کہ اتنے وہ حساس واقع ہوئے اور خدا کے احکام کا احترام اتنا کرتے تھے، فوراً شراب انہوں نے روک لیا. جس کو جو بوتل سے جام میں انڈیل رہا تھا اس شراب کو وہیں روک لیا گیا، جو شراب حلق کے اندر جا رہی تھی اس کو روک لیا گیا، حلق کے اندر جو شراب جا چکی تھی قے کر کے اس کو نکالا گیا. منٹوں میں آنن پانن سارے مدینے کے اندر ایک مانو میں شراب کا دریا بہنے لگا، نالیوں کے اندر شراب بہنے لگی. تو اس طرح سے شراب توڑ پھوڑ کر سارے پیالے، سارے برتن کو توڑ کر رکھ دیا گیا. اس آیت کے نزول کے فوراً بعد شراب بین کر دی گئی. اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک تو قرآن نے پہلے سے ذہن بنایا، ذہن سازی کی، بیک وقت قرآن نے شراب کو حرام نہیں ٹھہرایا. 15-16 سال تک اسلام نے ذہن سازی کی ترغیب اور تلقین کے ذریعے سے. جب تلقین اور ترغیب کا معاملہ ختم ہوا تو تشریح کے ذریعے سے بین کر دیا گیا. موجودہ دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی قریب میں دنیا کی سب سے متمدن قوم، سب سے زیادہ علوم و فنون سے آراستہ ہونے کا زعم رکھنے والی قوم، امریکن قوم، اس نے بھی ایک مرتبہ شراب کو حرام کرنے کا ایک کھیل کھیلا تھا، اور تقریباً 15 سال تک انہوں نے شراب کو بین کیا. 1920 سے لے کر 1934 تک تقریباً 14-15 سال کا وقفہ, تو 18th امینڈمنٹ تھا کانسٹیٹیوشن میں, وہ انہوں نے 18th امینڈمنٹ کے ذریعے سے یو ایس اے کے کانسٹیٹیوشن میں شراب کو حرام قرار دیا. شراب پر جو پابندی لگی تو بتایا جاتا ہے کہ اس کے کیمپیننگ میں, اس زمانے میں جو کیمپیننگ تھے, سینما تو نہیں تھے, لیٹنٹ سینما کہا جاتا ہے, اور وال پوسٹرز کے ذریعے سے, بینرز کے ذریعے سے, اور کارٹونز کے ذریعے سے, پکچرز کے ذریعے سے حرام قرار دیا گیا اور شراب کو بین کیا گیا. بڑے پیمانے پر اس کی تشہیر ہوئی کیمپیننگ پر اس زمانے میں, 1930s میں, 1920 سے لے کر 1933 تک 6.5 crore dollars اس زمانے میں انہوں نے خرچ کیے. اور بتایا گیا جتنا لٹریچر شراب کی حرمت کے خلاف پرنٹ کیا تھا, 9 Arab صفحات پر مشتمل لٹریچر تیار کیا گیا, اور شراب کی پابندی اور حرمت کو بتایا گیا. اس کے امپلیمنٹیشن میں, اس حرام کرنے کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے 45 crore dollars کا استعمال کیا, 45 crore dollars خرچ کیے. سوچیے کس زمانے کی بات ہے, 1930 کی. پھر اس امپلیمنٹیشن کے نتیجے میں 200 آدمی مارے گئے, 13-14 سال کی مدت میں ہاتھاپائی ہوئی پولیس سے, اور اس سے 200 لوگ مارے گئے اس کے امپلیمنٹیشن کے نتیجے میں, اور 53,435 یعنی 50 پر 3,435 لوگ اریسٹ کیے گئے پورے 15 سال کی مدت میں, اور 1,60,00,000 روپے کے جرمانے عائد کیے گئے. سارے 1,60,00,000 ڈالرز کے جرمانے اس زمانے میں, 1,60,00,000 کے ڈالرز کے جرمانے پینالٹی لوگوں پر عائد کیے گئے. جیسے یہ بین کیا گیا, شراب کم ہونے کے بجائے شراب کی فروخت زیادہ ہو گئی, بوٹ لیگرز پیدا ہو گئے, اور بلائنڈ پکس کے نام سے چھپے چھپے مختلف جگہوں پر لوگوں نے شراب کی بزنس اور تجارت شروع کر دی. قیمتوں میں اضافہ ہو گیا, جو شراب 10 روپے میں بکتی ہوگی وہ 20 روپے ہو گئی, بتایا جاتا ہے کہ ڈبل اپ ہو گئے, دگنی ہو گئی شراب کی قیمتیں, اور پھر جو سیلرز تھے اس کے وہ 10 گنا ملٹیپلائی ہو گئے. تو 4-5 ہزار اگر دکانیں تھیں ہوں گی تو وہ ملٹیپلائی ہو کر 400 اور 10 ٹائم اس کے ملٹیپلائی ہو گئے. اور اس زمانے میں 93,831 بریوریز کو جو ہے انہوں نے بند کیا, شراب کی جو بنانے کی جو جگہ ہوتی اس کو بند کیا. لیکن ان تمام حرمتوں کے باوجود کنزمپشن بہت زیادہ بڑھ گیا, پینے والوں کی تعداد بڑھ گئی, شراب کا پینا پلانا بڑھ گیا. ایک سال میں 20 کروڑ گیلن شراب امریکن قوم پیتی تھی, اور بتایا جاتا ہے کہ عام دنوں سے یہ 3 گنا زیادہ ہو گیا. عام دنوں میں 20 کروڑ گیلن نہیں پیتے تھے, لیکن پوری امریکن قوم اتنا پینے لگی. اور اس میں 1918 میں جب یہ بین ہوا تو 252 لوگ مارے گئے شراب پی کر, مرے شراب کے پینے کے نتیجے میں. اور بچوں کے اندر شراب پینے کا رواج عام ہو گیا. یہ سب ہونے کے بعد جب اتنا بڑھ گیا تو امریکن قوم پریشان ہو گئی. روزویلٹ جب پریسیڈنٹ بنا 1933 میں, تو اس نے آ کر پھر اعلان کیا, اور شراب کو جو حرام قرار دیا گیا تھا, حرام قرار دینے, چونکہ ذہن کو تیار نہیں کیا گیا, ذہن سازی نہیں ہوئی, لوگوں کے دل تیار نہیں ہوئے. اور خدا کا قانون ہوتا تو احترام ہوتا, کسی پارلیمنٹ کا قانون کیا احترام کیا جائے گا, اس کا کوئی احترام نہیں انسانوں کے پاس. یہی فرق ہے خدائی قانون اور انسانی قانون میں. تو لہٰذا پھر اس کو حلال کر دیا گیا, بین لفٹ کر دیا گیا, اور پھر شراب کو عام کر دیا گیا. شراب کے جو نتائج, جو خرابیاں آج کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں, وہ بالکل قرآن مجید نے جو بتایا اس کے عین مطابق ہے کہ شراب جب آدمی پیتا ہے تو بدمست ہوتا ہے. بدمست جب ہوتا ہے تو اس سے بہت سی برائیاں سرزد ہوتی ہیں, وہ عفت, عزت, ناموس, حیا, وفا, ان سب کا پاس و لحاظ نہیں کرتا. شراب پی کر بدمست ہوتا ہے تو عفتوں پر, عصمتوں پر, ناموسوں پر, حیا پر, وفا پر, وعدوں پر وہ ہاتھ ڈالنے لگتا ہے, جس کے نتیجے میں لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں, اور بغض اور عداوت اور جنگیں پیدا ہوتی ہیں. یہ پورا طویل سلسلہ چلتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے اور صحابہ نے